شاء الله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين. الحمد لله الذي يؤمن الخائفين وينجي الصالحين، يضع المستكبرين ويرفع المستضعفين، ويهلك ملوكا ويستخلف آخرين. قاسم الجبارين ومدرك الهاربين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، رحمة للعالمين، شفع المذنبين، سيدنا ومولانا بالقاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين ذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. وسيما بقية الله الأعظم في الأراضين روح وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق القائلين، بسم الله الرحمن الرحيم، ومن المؤمنين رجال صدقوا ما عاهد الله عليه، ومنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. درود بجي محمد وآل محمد. اللہ تعالیٰ اس عزاداری کے ذریعے سے ہمیں نصرت امام کے لیے آمادہ ہونے کی توفیق عطا فرمائے، بلکہ زمانے کے امام کے ظہور میں تاجیل کے لیے بآواز بلند صلوات. قلب امام زمانہ اور قلب شہزادی کونین کی خوشنودی کے لیے صلوات دوم کو بلند تر بھیجیں. اور انشاءاللہ خدا آپ کی اور ہماری اس عزاداری کو اپنی بارگاہ میں مقبول منظور فرمائے. صلوات سوم کو بلند تر بھیجیں. صلی اللہ محمد و آل محمد وعجل فرجہ. ایدن محترم پاسبان عزا پاکستان کے زیر اہتمام اشرۂ مجالس کہ جس کی ساتویں گفتگو آپ سماعت فرما رہے ہیں، اور اس میں ہمارا موضوع ہے کربلا اور نصرت امام کے تقاضے، کہ اس موضوع کو آپ تک پہنچانے کے لیے سورہ احزاب کی مشہور معروف آیت کہ جس میں ارشاد رب العزت ہے، وَمِنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ، اہل ایمان میں سے کچھ جوان مرد ایسے ہیں کہ انہوں نے جو اللہ سے وعدہ کیا تھا اسے پورا کر دکھایا، سچا کر دیا. وَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ، کچھ وہ ہیں جنہوں نے جان کو خطرات میں ڈال کر اپنے وعدے کو پورا کیا، اس کی جو قیمت تھی اسے ادا کر دیا، یہاں تک کہ اپنی جان کا نذرانہ بھی دے دیا. وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرْ، کچھ وہ ہیں جو اپنی وظیفے کی ادائیگی کے لیے انتظار کر رہے ہیں. وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا، اور یہ دونوں گروہ، خواہ وہ جو شہید ہو گئے وظیفے کی ادائیگی کی خطرات کو مول لیا، یا وہ جو وظیفے کی ادائیگی کے لیے اپنی باری کا انتظار کر رہے ہیں، وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا، انہوں نے ذرہ برابر اپنے ایمان و عقیدے میں تبدیلی نہیں کی. زمانے نے چاہا کہ ان کے ایمان کو غیر مستحکم کرے، उन्होंने ज़माने की सख्तियों को झेल कर अपने ईमान को महफूज बनाया। ज़माने ने चाहा कि उनके पाए सबात में लफ्जिश आ जाए, मगर उनके हौसले व जज्बा ईमानी ने उनके कदमों को सबात कदम अदा किया। लोगों ने चाहा कि मोहब्बत हुसैन इब्न अली को इनसे ले लिया जाए, मगर जहरा के वादे जो उन्होंने किए थे उसने उनको राय हुसैन पर इस्तेकामत अदा की। इतने गिरामी याद रखिएगा, हर इमाम के साथ कोई ना कोई फ़र्द या अफराद ऐसे होते हैं जो इमाम की नुसरत का हक़ अदा करते हैं। हर दौर और हर ज़माने में इमाम के चाहने वाले रहे हैं। 11 आइम्मा अलैहिमुस्सलाम के ज़माने में उनके चाहने वाले मौजूद थे, जो उनके ज़माने में मुख्तलिफ अंदाज से उनकी नुसरत का हक़ अदा करते रहे। ख़ुद वाक़ई करबला इस नुसरत की बेहतरीन मिसाल है कि जिसमें 71 शहदा अपनी उस ज़िंदगी को इमाम वक्त के लिए फ़िदा करते हुए नज़र आ रहे हैं, कि जो इमाम इस दुनिया में भी उनका इमाम है और आखरत में भी उनका इमाम है। और इमाम ही दर हकीकत सरात मुस्तकीम होता है। रिवायात में है कि एहदिनस सरात मुस्तकीम से मुराद अली इब्ने अबी तालिब अलैहिस्सलाम है। बाद रसूल लोग इधर उधर घूमते रहे, ढूंढते रहे, लेकिन अगर कुरान के साथ अहले बैत का दामन थामा होता तो फिर अली मुर्तज़ा की आवाज़ उनके कानों में गूंज रही होती, अनस सिरातल मुस्तकीम। देखो, रसूल के बाद गुमराह नहीं होना, अली का दामन थाम लेना, सिरातल मुस्तकीम पे गामजन हो जाओगे। लेकिन ख्वाहिशात नफ्स इंसान को हक की पैरवी के लिए नहीं आज़ाद छोड़ती हैं। इस बिना पर लोगों ने मुख्तलिफ अकीदे बनाए, अपने अपने हिसाब से लोगों ने हिदायत के रास्ते ढूंढे, लेकिन सिरात मुस्तकीम वही है कि जिसको कुरान कह रहा है ये सिरात मुस्तकीम है। इसलिए कि सिरात मुस्तकीम वो रास्ता है जो बिल्कुल सीधा है। सिरात मुस्तकीम वो रास्ता है जो अल्लाह तक पहुंचाता है। सिरात मुस्तकीम वो रास्ता है जिसमें कजी नहीं है। सिरात मुस्तकीम वो रास्ता है जिसमें नूरानियत है, जलालत नहीं है। सिरात मुस्तकीम वो रास्ता है जिसमें नूर है, अंधेरा नहीं है। तो अब तारीख में देखना होगा कौन ऐसे अफराद हैं कि जिनकी ज़िंदगी नूरानी है, तारीकी नहीं है, जो हिदायत पर हैं और जलालत से दूर हैं। तो आपको या मोहम्मद आले मोहम्मद नज़र आएंगे कि जिनकी सीरत में, जिनके किरदार में दर हकीकत नूर इलाही जगमगा रहा होगा। यही वो अफराद हैं कि जो नूर इलाही को लेकर चले और रोजे अव्वल से रोजे अदल से नुसरत रसूल का दर हकीकत अकीदा इनकी रग पे में दाखिल था। मौलाए कायनात रोजे अव्वल से कायनात के आखिरी रसूल की हिफाजत के लिए मामूर किए गए। और मुझे इमाम सादिक अलैहिस्सलाम की वो हदीस याद आ रही है कि जिसमें मौला फरमाते हैं कि सिरात मुस्तकीम दो चीज़ें हैं, एक दुनिया में और एक आखिरत में। दुनिया में सिरात मुस्तकीम, तवज्जो रखिएगा, दुनिया में सिरात मुस्तकीम तुम्हारा वो इमाम है कि जिसकी इताअत तुम पर फ़र्ज कर दी गई है। तो अगर जो शख्स इस दुनिया में इमाम की इताअत पर चले, वक्तदा बही उसकी इख्तदा करे, उसकी तालीमात पे अमल पैरा हो, तो उसमें ये सलाहियत पैदा हो जाएगी कि वो रोज़ क़यामत जो पुल सिरात का पुल है उससे बहुत आसानी से गुजर जाएगा। जो इस दुनिया में इमाम की इताअत न करे, जो इस दुनिया में इमाम के पीछे चलने का आज़्म न करे, जो इस दुनिया में अपनी निगाहों के सामने इमाम की तालीमात को मुजस्सम न करे, उसका देखना, उसका बैठना, उसका बोलना, उसका सुनना, उसके तमाम उमूर ज़िंदगी इमाम की इताअत के साए में होने चाहिए। जो इस दुनिया में इमाम की इताअत पर अमल पैरा हो जाए, अज़्म कर ले, वह आखिर में पुल सिरात से बहुत आसानी से गुजर जाएगा। इसलिए कि उस पुल सिरात से जो आखरत में गुजरने के लिए एक ताकत चाहिए, वो ताकत इस दुनिया में इताअत इमाम से हासिल होगी। मिलके दुरूद भेजे मोहम्मद आले मोहम्मद पर। چنانچہ ہر دور میں کچھ ایسے افراد رہے ہیں کہ جو دام ادھر میں سخن اپنے امام کی نصرت کے لیے ہر میدان میں ہر اول دستہ ثابت ہوئے، اور آپ مومنین جو مسلسل زیارات کے لیے جا رہے ہیں، کچھ زمینی کچھ ہوائی، جیسے بھی ان کو موقع ملتا ہے وہ جاتے ہیں. عرصے دراز سے تافتان کی بارڈر کو ناامن بنایا گیا، اس سرزمین کو عزاداران حسینی کے خون سے لہولہان کیا گیا، لیکن نئی وفاقی حکومت اور پھر اس کے ذیل میں بلوچستان کی صوبائی حکومت سے ہماری امیدیں وابستہ ہیں کہ وہ ان تمام مسائل کا حل تلاش کریں گے. اور جیسے کہ وزیر اعظم صاحب نے بھی اپنی کابینہ کے اجلاس میں کہا ہے، اور جو لوگ اس سے مربوط ہیں اس شعبے سے انہوں نے بھی اس بات کا یقین دلایا تھا، لیکن ابھی تک جو ہے وہ خاطر خواہ نتائج برآمد نہیں ہوئے. آج بھی تافتان سے عزاداروں کی کال آئی تھی، انہوں نے کہا تھا کہ 150 کے قریب عزادار جہاں بھی پھنسے ہوئے ہیں، اور ایک خط بھی مجھے دیا گیا ہے کہ جس میں راقم نے یہ لکھا ہے کہ وہاں کا عملہ جو ہے ایک تو کم ہے، دوسرا یہ کہ وہاں کا عملہ انتہائی بدتمیزی سے پیش آتا ہے، تو اس کا بھی نوٹس لیا جائے. تو ہم ممبر حسینی کے اس پلیٹ فارم سے ارباب اقتدار تک یہ بات پہنچانا چاہتے ہیں کہ جلد از جلد ان تمام مسائل کا حل تلاش کیا جائے، عملے کو بڑھایا جائے، ان پر کڑی نگاہ رکھی جائے، اور جو کچھ بھی اس وقت سختیاں ہیں وہاں پہ جو امکانات کی کمی ہے اس کو پورا کیا جائے، تاکہ عزاداران امام حسین علیہ السلام دل جمی کے ساتھ، خلوص کے ساتھ اور تمام مسائل و خطرات سے محفوظ رہتے ہوئے امام حسین علیہ السلام کی زیارت کے لیے مشرف ہو سکے. مل کے درود بھیجے محمد و آل محمد. ایک اور نقطہ کہ جس کا ہم نے پہلی محرم کو بھی اعلان کیا تھا اور آج بھی کر رہے ہیں کہ امام کی نصرت میں دیکھیے سختیاں آئیں گی. یہ نہیں ہو سکتا کہ بغیر سختی برداشت کیے ہوئے آپ کا امتحان ہو جائے. امتحان کہتے ہی سختی کو ہیں، امتحان کہتے ہی کسی مرحلے کو عبور کرنے کو ہیں. ہماری قوم نے بڑے بڑے امتحان دیے ہیں، شہادتیں دی ہیں، علماء کی، فقہا کی، شعرا کی، خطیبوں کی، مختلف شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والے ہمارے اہل تشیع افراد نے قربانی دی ہے، اور ہم پرامن تھے، ہیں اور رہیں گے. اس لیے کہ عزاداری وفاداری سے کہتی ہے حب الوطنی ایمان کا حصہ ہے، اور یہی وجہ ہے کہ ہم نے کبھی بھی اسلحے کو نہیں اٹھایا، ہم نے کبھی بھی لا اینڈ آرڈر کی صورتحال کو ہاتھ میں نہیں لیا. ہم ایک اور امتحان سے گزر رہے ہیں، وہ ہمارے لاپتہ افراد ہیں کہ جن کو بغیر کسی جرم و خطا کے گرفتار کیا گیا ہے. رات کی تاریکی میں سادہ لباس میں خفیہ ایجنسیز آتی ہیں، نہیں معلوم کہ خفیہ ایجنسیز ہیں یا نہیں ہیں. بعض اوقات پتہ چل جاتا ہے کوئی پولیس کی گاڑی ہوتی ہے، بعض اوقات نہیں پتہ چلتا. یعنی واقعی یہ بھی جائز سوال ہے انتظامیہ کے لیے، خفیہ ایجنسیوں کے لیے، کہ کس طرح آپ سادہ لباس میں آ کر، اس طرح کوئی بھی سادہ لباس میں آ جائے، اور اب تو ماشاء اللہ سے پولیس کی وردی میں جو چور موجود ہیں، اور ماشاء اللہ سے آپ کے سامنے مسلسل خبریں آ رہی ہیں کہ جناب پولیس کی وردی میں رہ کے لوگ چوریاں کر رہے ہیں. میں سب کو نہیں کہہ رہا، لیکن کچھ کالی بیڑے ہوتی ہیں، کچھ گندی مچھلیاں ہوتی ہیں جو پورے تالاب کو گندا کرتی ہیں. تو پولیس کی گاڑی کا رنگ و روپ اختیار کر لینا اس پاکستان میں کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے. تو یہ خود طے ہونا چاہیے کہ یہ سادہ لباس میں جو لوگ آ رہے ہیں واقعی ایجنسی کے پولیس کے لوگ ہیں یا نہیں ہیں، یہ مشخص ہونا چاہیے، کوئی وارنٹ ہونا چاہیے، کوئی ایسی علامت ہونی چاہیے جس سے پتہ چلے. کئی ایک جگہ پر جو کیمرے لگے تھے ان سے پتہ چلا کہ جناب پولیس والے بھی ساتھ تھے، موبائل بھی ساتھ تھی. اصل وہ بھی نہیں پتا پاکستان میں کچھ بھی ممکن ہے، وہ بھی نہیں پتا کہ آیا وہ واقعی پولیس کی گاڑی تھی یا پولیس کی گاڑی کو اغوا کر کے چوروں نے اور ڈاکوؤں نے اور دہشت گردوں نے پولیس کی در حقیقت وردی پہن لی تھی. اصل سب کچھ ممکن ہے پاکستان میں، ماشاء اللہ سے ہمارا قانون اتنا اندھا ہو گیا ہے، پولیس کی توجہ نہ جانے کہاں کہاں ہے، یہ سب کچھ پاکستان میں ہو رہا ہے. تو اس کی طرف فوج کو بھی، انتظامیہ کو بھی، وفاق حکومت کو بھی اور صوبائی حکومت کو بھی نوٹس دینا چاہیے. ہم جس امتحان سے گزرے وہ ہمارے عزیز اور پیاروں کا امتحان ہے، ماؤں بہنوں کا امتحان ہے، بچوں کا امتحان ہے، جو دو دو سال سے، تین تین سال سے، چھ چھ مہینے سے، ڈیڑھ ڈیڑھ سال سے لاپتہ ہیں، جن کے بارے میں پتہ ہی نہیں کہ استغفر اللہ نعوذ باللہ، خدا کرے ایسا نہ ہو کہ وہ زندہ ہیں یا مر گئے. اصل یہ کون سا قانون ہے؟ یہ کون سی جمہوریت ہے؟ अब अगर पीएस पार्टी की हुकूमत है तो कम से कम भुट्टो के नाम की ही लाज रख लो। तुम जमीन फरोशों ने जिस तरह भुट्टो की तालीमात का, मैं भुट्टो की हिमायत तो नहीं कर रहा, लेकिन भुट्टो एक आवामी लीडर था, उसने बहरहाल कुछ अच्छे काम किए हैं, जो अच्छे काम किए हम उसके सराहते हैं। इन जमीर फरोशों ने, इन जरदारियों ने पीएस पार्टी को कैप्चर करके, अगवा करके, जो भुट्टो की तालीमात थी अवामी, उनका मजाक उड़ाया, अगवा किया, और इन जरदारियों ने, जरदारी सिफत अफराद ने जिस तरह यहां पर करप्शन की दुनिया बसाई हुई है, जिसका एक हिस्सा बिलावल हाउस की सूरत में आपको नजर आएगा कि जिसकी कहानी मुसलसल घूम रही है। खुदा करे, दुआ के लिए हाथ उठाएं, खुदा करे कि इनकी करप्शन की फाइलें खुलें और ये जलील और रुस्वा अपने किरदार को पहुंचे। वो कम से कम इलाही आमीन तो ऐसे कहे, मुझे लग रहा है कि आप जरदारी के साथ हैं। हुसैनी जो होता है वो किसी जरदारी माल परस दौलत परस के साथ नहीं होता। दुआ करें अपने हाथों को उठा के, जो दुआ करना चाहे, जिसको इस वतन से उम्मीद है, जो चाहता है कि हमारे आजादार लौट कर आए, दुआ के लिए हाथ उठाए। खुदा इन जरदारियों को, इन कातलों को, इन दहशतगर्दों को निस्नाबूद करे, ये करप्शन की फाइलें खोलें। इमरान खान साहब, आपने जो वादा किया है, हम आपके साथ खड़े हैं, मिल्लत तशय्यो खड़ी है, इसलिए कि ना हमने करप्शन को रसूल के बाद कबूल किया था, ना आज कबूल करेंगे। मगर मसला यह है कि सिंध इंतजामिया असलन कानहू कानों पे जू नहीं रिंग रही है। आपके फार्मूले कामयाब हो रहे माशाल्लाह, आप शराब को शहद मना रहे हैं, सुभान अल्लाह, नोबेल प्राइज मिलना चाहिए आपको, और फिर उसके बावजूद ये कि पुर अमन तरीन मुहिब्बान वतन को इस तरह गिरफ्तार किया जाए और पेश भी ना किया जाए। तो ये वो दौलत परस्त हैं, ये वो दौलत के गुलाम हैं दर हकीकत, जिन्होंने पाकिस्तान में और खुसूसन सिंध में सिंधी आवाम का इस्तेमाल किया है। मैं देही इलाकों में गया हूं तो मैंने देखा है कि तुम्हारे अपने इलाके, तुम्हारे अपने हलके बदतरीन सूरत हाल है, करप्शन की सूरत हाल है, जेबें भरी हुई हैं, गाड़ियां भरी हुई, यही वजह है कि कितने चिरापा हुए थे कि जब एक ऐलान हुआ था गवर्नर हाउस का पार्क जो खोला जाएगा, तो कहा ये तो बहुत कीमती है, ये तारे आसार कदीमा से है, इसको ये किया जाए, वो किया जाए। जब नीलामी का ऐलान हुआ गाड़ियों की वजीर आजम की तरफ से, तो उस पर भी जो है वो सिंध हुकूमत आड़े आ गई। असल इनकी खसलत जो है वो दौलत से अजीन हुई हुई है। यही वो अफराद हैं कि जिनके लिए कुरान कह रहा है कि इनके दौलत गर्म करके इनके जिस्मों पर चिपकाई जाएगी, और कहा जाएगा यही वो पैसा है जिसको तुम जमा किया करते थे। मेरी किसी पार्टी से कोई ना दोस्ती है ना दुश्मनी है, जो अच्छा काम करेगा करेगा। नवाज शरीफ के खिलाफ भी बवांगे दहल बोला, मुत्तहिद कौमी मूवमेंट के खिलाफ भी, ये मेरा तुर्रे इम्तियाज है, अव्वल दिन से मैं मुखालफत करता रहा हूं अल्ताफ हुसैन की, खुलेआम जाके इंटरनेट सर्च कर लीजिए, आपको मेरी दावे की तस्दीक मिल जाएगी। पीएस पार्टी के खिलाफ भी मैंने बिलावल हाउस की चौरंगी में धरने में, उस जमाने में सदर जो थे वो जरदारी साहब थे, तो उनको भी मैंने खिताब किया था। मैं ना पेट के लिए मजलिस पढ़ता हूं, ना सेठ के लिए मजलिस पढ़ता हूं, इसलिए कि जो बात हक होती है वो कहता हूं। तो जरूरत इस अमर की है, ये बज़ाहिर जमहूरी हुकूमतें हैं लेकिन हमारे नौजवानों को जिस तरीके से गिरफ्तार किया जा रहा है, अभी भी गिरफ्तार किया जा रहा है, आए दिन मुसलसल खबरें आ रही है, और फिर कोई इल्जाम हो, कोई जुर्म हो, पेश करें आप, हम तैयार हैं, हम मुकदमा लड़ने के लिए तैयार हैं, हम फैसला करने सुनने के लिए तैयार हैं। कम से कम अदालतों में तो पेश करो कि जिसको गिरफ्तार किया वो जिंदा है या मुर्दा है, किस आलम में है, ये कौन सी अदालत है, ये कौन सी ह्यूमन राइट्स हैं, ये कौन सी जमहूरियत हैं, ये कौन से उसूल कवानीन हैं तुम्हारे। मुराद अली शाह साहब, कानों से रुई निकालें, ये मैल जो दौलत का आपके कानों में भर दिया गया है,
یا آپ نے خود بھرا ہے؟ قسم بخدا کی مجھے آپ کی تائید کی ضرورت نہیں ہے، میں تنے تنہا آواز حق بلند کرنے کے کافی، آپ اگر چاہتے ہیں تو میری آواز میں آواز ملا دیے گا، کانوں سے اس روئی کو نکالیں، نکار خانہ بچ چکا ہے، نوشتے دیوار پڑھ لیں، آج نہیں تو کل آپ کو اپنی قبر میں جانا ہے، اس گناہ کا اس جرم کا حساب دینا ہوگا، پھر وہاں آپ کو کوئی بچانے والا نہیں ہوگا۔ آپ سندھ کے ایک عزادار خاندان سے تعلق رکھتے ہیں، مراد علی شاہ صاحب جب آئے تھے تو اسی ممبر پر میں نے آپ کو جن الفاظ سے یاد کیا تھا وہ بھی انٹرنیٹ پہ موجود ہے، ایسے مواقع نہ لائیں کہ آپ کو اسی نام سے یاد کروں، لہذا آپ کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے، یہ کرسی آج ہے کل نہیں ہوگی، لیکن جو چیز بچانے والی ہے وہ حسین ابن علی کی محبت ہے۔ ان عزاداروں کی آواز سنیں، ان ماؤں بہنوں کی آواز سنیں، ان بچوں کی سسکیاں سنیں جن کا باپ نہیں ہے، جن کا سہاگ نہیں ہے، ان ماؤں بہنوں سے سنیں جن کا بھائی اور بیٹا نہیں ہے، کس جرم میں گرفتار کیا ہے آپ نے، آخر کیا وجہ کیا ہے، سامنے لے کر آئیں، پیش کریں، چالان پیش کریں، عدالت میں لے کر آئیں، کیوں نہیں پیش کیا جاتا، اس کے مطلب دال میں کچھ کالا ہے؟ چیف جسٹس صاحب ڈیم کو چھوڑیے، جو آپ کے حقوق ہیں وہ ادا کیجئے، آپ انصاف فراہم کیجئے، آپ اپنے در حقیقت اپنا نام چاہتے ہیں کہ پاکستان کی تاریخ میں سنہری حروف سے لکھا جائے، جو آپ کی ذمہ داری وہ ادا کیجئے، یہ ڈیم بنانا جمہوری حکومتوں کا کام ہے، ان کے لیے واگزار کیجئے، یہ کس نے کہا ہے کہ اپنی ذمہ داری ادا نہ کرو اور ڈیم کے لیے چندہ اکٹھا کرو؟ قسم بخدا، قسم بخدا، قسم بخدا، ملت تشیع ایک دن میں نہیں ایک گھنٹے میں تینوں ڈیموں کا خرچہ پورا کر سکتی ہے۔ یہ جگہ جگہ جو سبیلیں لگی ہیں یہ اس بات کی علامت ہے، یہ پانی روکنے والی نہیں پانی پلانے والی قوم ہے، یہ ایک گھنٹے میں یہ پورا خرچہ جمع ہو سکتا ہے عزادار چاہیں تو۔ تو آپ اپنے حقوق کو ادا کیجئے، یہ ڈیم کے لیے اینٹیں اکٹھی مت کیجئے، اللہ آپ کو عزت دے گا اگر آپ اپنے حقوق کی پاسداری کریں گے، انہیں ادا کریں گے۔ تو میں آپ سے کہتا ہوں کہ آپ نوٹس لیں، نوٹس کیوں نہیں لیتے آپ، کس بات کا خوف ہے آپ کو، کون سی ایجنسیز آپ کو کھائے جا رہی ہیں، کن کا خوف آپ کو لرزاں کر رہا ہے، مجھے بتائیے، آخر کیوں نہیں پیش کیا جاتا، کیوں نہیں ان پہ چالان جو بھی فرد جرم جو بھی ہے ان کو سامنے لایا جاتا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اسٹیبلشمنٹ کا حصہ ہو گئے ہیں اور چاہتے ہیں کہ جو ہے کسی نہ کسی طریقے سے عزت نام نہاد عزت جھوٹی عزت بنا کر ڈیم کے نام پر آپ فارغ ہو جائیں۔ قسم بخدا تاریخ یاد رکھے گی، ہر اس چور کو لٹورے کو جو دولت جمع کرتا رہا کرپشن سے، یا ان کا معاون رہا، یا ان کا مددگار رہا، یا ان کو سپورٹ کرتا رہا، پولیس میں ہو، فوج میں ہو، کسی بھی ایجنسی میں ہو، یا جمہوری حکومت میں ہو، اس کا نام تاریخ میں کالے حروف سے لکھا جائے گا، اور روز قیامت اللہ کی بارگاہ میں وہ بچ نہیں سکتا۔ لہذا ہمارے اسیروں کو رہا کیا جائے، اور انشاءاللہ
بے گناہ اسیروں کو
رہا کرو، رہا کرو،
بے گناہ اسیروں کو
رہا کرو، رہا کرو،
حسین کے عزاداروں کو
رہا کرو، رہا کرو۔
وہ میرے خیال سے پیچھے والے نہیں چاہ رہے کہ رہا کیا جائے، کم سے کم
ہم نہیں مانتے۔
میرے خیال سے ایک منٹ، میرے خیال سے آپ کے گھر سے شاید کوئی نہیں اٹھا، اگر قسم بخدا آپ کے گھروں سے کوئی اٹھتا نا تو آپ روڈ پہ کھڑے ہو کے احتجاج کر رہے ہوتے۔ شرم آنی چاہیے ان لوگوں کو جو ظلم کے خلاف احتجاج کرنے کے لیے یہاں ہیں، ان سے اپنے بھائی اسیروں کے لیے ہاتھ نہیں اٹھتا، واقعین باعث شرم ہے، واقعین باعث ننگ ہے ان افراد کے لیے، ان عزاداروں کے لیے جو اپنے بھائیوں کے لیے آواز نہیں اٹھا سکتے۔ یہاں تو کوئی پولیس نہیں ہے، یہاں تو کوئی ہتھکڑی نہیں ہے، یہاں تو کوئی لاٹھی چارج آنسو نہیں ہے، یہاں تو کوئی پابند سلاسل نہیں کر رہا جو فرش حسین پر بیٹھ کر حق بات کے لیے آواز نہ اٹھائے۔ واقعی بھائی سے افسوس ہے، وہ چہرے، وہ ہاتھ، وہ لب جو خاموش مجھے نظر آ رہے ہیں، وہ ہاتھ جو نیچے ہیں، وہ سر جو جھکے ہوئے ہیں، آخر اس خوف کی وجہ کیا ہے؟
ظلمتوں کے ضابطے ہم نہیں مانتے
ظلمتوں کے ظام سے
ہم نہیں مانتے ظلمتوں کے ظام سے
ہم نہیں مانتے
ظلمتوں کے ظام سے
بے گناہ اسیروں کو
رہا کرو رہا کرو
بے گناہ اسیروں کو
رہا کرو رہا کرو
امام کے عزاداروں کو
رہا کرو رہا کرو
لبیک لبیک
لبیک یا حسین
ماشاء اللہ. یہ میرا جو لہجہ ترک ہوتا ہے واقعا میں جب ان ماؤں بہنوں کی سسکیاں سنتا ہوں. لوگ آتے ہیں التجا کرتے ہیں. پرسوں رات ایک نوجوان آیا تھا پیپر لے کے کہ ہمارے کسی عزیز کو اٹھایا گیا ہے, بے گناہ مقدمات میں پھنسایا گیا ہے. اگر آپ نہیں نکلیں گے اپنے بھائیوں کے لیے تو خدا نخواستہ کل اگر آپ پہ کوئی مصیبت آئے گی تو کون نکلے گا؟ تو ان بے گناہ اسیروں کی رہائی کے لیے ان کے گھر والوں کی طرف سے 9 محرم کو مرکزی جلوس کے بعد ایک چھوٹا سا احتجاج ہے, علامتی احتجاج. یہ ان کا حق ہے, یہ ان کا حق ہے, ان کا حق ہے. جلوس 15 منٹ رک سکتا ہے, کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے. مجھے چونکہ کہا ہے کہ کسی تنظیم کی طرف سے نہیں ہے, کسی انجمن کی طرف سے نہیں ہے, کسی ادارے کی طرف سے, مائیں بہنیں بوڑھے باپ اور چھوٹے چھوٹے بچے آ کر آواز حق بلند کریں گے میڈیا کے سامنے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ حسینی عزادار بنے تو آپ اس میں شریک ہو جائیے گا. بر محمد والے محمد صلوات. میں پھر کہہ رہا ہوں کسی انجمن تنظیم ادارے کی طرف سے نہیں ہے, یہ صرف خانوادہ اسرا کی طرف سے ہے. ایک دفعہ اور درود بھیجیے محمد و آل محمد پر.
برائے خوشنودی امام زمانہ بلندتر صلوات.
تو عرض کر رہا تھا نصرت امام کے تقاضے یہ ہیں کہ تمہارے زمانے میں جو ظلم ہو رہا ہے کم سے کم اس کے لیے تو آواز اٹھاؤ. اگر ہم میں اتنی طاقت نہیں, امام حسین نے ظلم کے خلاف جہاد کر دیا, امام نے ایسا کر دیا, حضرت عباس نے ایسا کر دیا, اور میں اپنے زمانے میں جو ظلم ہو رہا ہے اس کے لیے آواز نہ اٹھاؤں. ویسے گرامی پھر یا حسین کہنے کا فائدہ کیا؟ لبیک یا حسین کہنے کا مقصد پورا نہیں ہوگا. یہ جو بعض اوقات تلخی آ جاتی ہے میرے لہجے میں, میں آپ سے دستبستہ آپ سے معافی چاہوں گا. کسی عزادار کی شان میں گستاخی مراد نہیں ہے. یہ جب سسکیاں میرے کانوں میں آتی ہیں, مائیں بہنیں روتی ہیں, بوڑھے باپ آتے ہیں فریاد کرتے ہیں, وہ مجھے حقیق کو سمجھتے میں کچھ ہوں, میں کچھ بھی نہیں ہوں, میں ایک عزادار ہوں, میں خطیب ہوں مولا کا ذاکر, اس سے زیادہ موری کوئی حیثیت نہیں ہے. اور آپ مجھے بھی سننے نہیں آتے, آپ حسین کی محبت میں سننے محبت کی وجہ سے ادھر ہم مجلس میں آتے ہیں. کوئی کسی کو سننے نہیں جاتا, توجہ رکھیے گا, مجھ میں کوئی سرخاب کے پر نہیں لگیں کہ آپ مجھے سننے آئے. آپ حسین کی محبت میں مجلس سننے آئے ہیں, میرا کام ذکر کرنا ہے عزیزان گرامی, یاد رکھیے گا. تو خدا را خدا را خدا را عصری تقاضوں کے مطابق متحد و منسجم ہوں, وحدت و اتحاد کو پارا پارا نہ ہونے دیں, اور اس زمانے کے ظلم کے خلاف, اس لیے کہ آپ کو توڑا جا رہا ہے, آپ کو بانٹا جا رہا ہے, آپ کے عقائد میں درارے جا رہی ہیں. کیوں؟ تاکہ جو جس امام کے لیے تم تیار ہو رہے ہو اس کے لیے جو ایمان راستے وہ تم سے چھینا جائے. تو کل میں عرض کر رہا تھا کہ 4 چیزیں مولا نے بیان کی تھیں, اعلیٰ انکم لا تقدرون علی ذلک, تم میری مدد نہیں کر سکتے, ولیکن اعینونی, خدا را اے میرے شو, اے حسین کے محب و اے عزادارو میری مدد کرو. یہ ہر امام کی التجا اور آواز ہے اگر گوش شنوا ہمارے پاس ہو. ہر امام نے یہی کہا ہے, ولیکن اعینو بے ورائین, تقوی کے ذریعے سے پوری کوشش کر کے, وجتہاد و عفت و صداد, پاک دامنی اختیار کر کے اور میانہ روی اختیار کر کے. اور آج چاہتا ہوں مولا کا ایک اور قول سناؤں اور پھر گفتگو کو آگے بڑھا دوں, وقت کافی ہو گیا. مل کے درود بھیجو محمد و آل محمد پر. جو خطبہ نمبر 34 کا قول میں نے آپ کے سامنے پیش کیا تھا, مولا نے کہا الوفا بالبیع, پہلا حق یہ ہے تمہاری گردن پر امام کے لیے, تمہیں کیا کام کرنا ہے؟ اپنی وفا کو پورا کرنا ہے, جو بیعت تم نے کی ہے اس کا حق ادا کرنا ہے. اور کل میں نے کہا تھا کہ ہم امام زمانے سے کیسے بیعت کریں,
دعائے عہد پڑھ کر، یہ دعائے عہد عہد ہے امام سے، اس کے جملے اللہم انی اجدد لہو فی صبیحت یومی ھذا وما عشت من ایامی عہدا و عقدا و بیعتا لہو فی عنقی لا احول عنہا ولا ازول ابدا۔ آپ کیا امام سے عہد کر رہے ہیں؟ کیسے بیعت کر رہے ہیں امام زمانہ سے؟ جس کو دیکھا نہیں ہے لیکن اس کی محبت دل میں ہے، جس کو سنا نہیں ہے لیکن اس کی آواز کی در حقیقت مٹھاس آپ کے کانوں میں ہے، جس کی محبت کی محسور کن خوشبو آپ کو اس کا عاشق بنائے ہوئے ہے۔ امام زمانہ کہیں اور نہیں ہے، میرا اور آپ کے درمیان ہے۔ محسوس کرنے والی بات ہوتی ہے، اپنے امام کو محسوس کریں۔ کوئی دعائے سلامتی امام زمانہ کے ذریعے سے امام کو محسوس کرتا ہے۔ لوگوں نے بیان کیا ہے کہ جب انتہائی پریشان ہو جاتے ہیں تو دعائے سلامتی امام زمانہ پڑھتے ہیں، ایسا لگتا ہے جیسے کسی نے آ کے تھپکی دے دی ہو، کسی نے آ کے پیار کر لیا ہو، کسی نے آ کے دست شفقت پھیر دی ہو۔ آپ دل سے امام کو یاد کریں، کیا امام آپ کو یاد نہیں کرے گا، آپ کو تنہا چھوڑ دے گا؟ ہو نہیں سکتا۔ محسوس کرنے والی بات ہے، دل گناہ سے خالی ہوگا تو امام کو محسوس کر سکتے ہیں، وجود امام کو محسوس کر سکتے ہیں۔ اگر آپ نے مثال کے طور پر بہت ہی موٹے کپڑے پہنے ہوئے ہیں اور آپ کی گرمی ہو رہی ہے، میں پنکھا چلا دوں آپ کے ہوا نہیں آ رہی، بھائی کیوں نہیں آ رہی؟ اس لیے کہ تم نے موٹا لباس پہنا ہوا، ایک ایسا حاجب پردہ رکاوٹ تمہارے اور ہوا کے درمیان حائل ہے۔ اس کو ہٹاؤ گے تمہیں لطیف ہوا محسوس ہوگی، نرم ہوا محسوس ہوگی، خنک ہوا محسوس ہوگی۔ عزیز نے کہنا، میں ہم نے اپنے قلب کو، اپنے وجود کو، اپنی آنکھوں پر، اپنی زبان پر، اپنے تمام اعضاء جسمانی پر گناہوں کا پردہ چڑھایا ہوا ہے، ہمیں لطف امام کی باد نسیم کا احساس نہیں ہو رہا۔ اس گناہوں کو چھوڑیں گے تو امام کے وجود کو محسوس کریں گے۔ امام سے بیعت کا کیا طریقہ ہے؟ دعائے عہد، جس کو میں نے کل بتایا اور چھٹے امام کی روایت بھی سنائی تھی، اللہم انی اجددو، اجددو تجدید کہتے ہیں، تجدید کسے کہتے ہیں؟ یعنی روزانہ کسی چیز کو مد نظر رکھنا، روزانہ کنٹینیو کرنا، روزانہ مثال کے طور پر مثلا کسی چیز کو بار بار کرنے کے لیے غور و خوص کرنا۔ اجدد کا مطلب یہی ہے، اللہم انی اجدد لہو، لہو یعنی امام زمانہ کے لیے میں تجدید بیعت کر رہا ہوں، مولا کل بھی کی تھی آج بھی کر رہا ہوں، مولا آج کا دن کم سے کم آپ کی اطاعت میں گزرے، مولا آنکھیں، کان، زبان، قلب، فکر، خیالات، آئیڈیالوجی، عقیدہ، عزاداری، ماتم، جلوس، عزا، گریہ، جو کچھ بھی آج کروں گا مولا وہ آپ کی اطاعت کے سائے میں گزرے۔ یہ ہے نصرت امام، اللہم انی اجدد لہو، لہو یعنی صاحب الزمان، لہو۔ اس کے بعد کہتے ہیں فی صبیحت یوم ھذا، آج کی صبح، آج کی صبح میں امام سے بیعت کر رہا ہوں، وما عشت من ایامی، جب تک میں زندہ رہوں گا، میرا شیور وطیرہ ہی رہے گا، صبح اٹھوں گا اللہ کی عبادت کے بعد سب سے پہلے امام زمانہ کو سلام کروں گا۔ گھر میں ہوتے ہیں نا، جب آپ بچوں کو سکھایا جاتا ہے، جو بڑا ہوتا ہے اس کو سب سے پہلے جا کے سلام کرو، دادا ہیں، دادی ہیں، نانا ہیں، نانی ہیں، تو اس دنیا میں اللہ کے بعد سب سے بڑا کون ہے اس وقت موجودہ دور میں؟ میرے امام زمانہ، میں ان کو سلام پیش کروں۔ آپ دیکھیے خود بخود آپ کی زندگی کا رنگ تبدیل ہونا شروع ہو جائے گا، خود آپ محسوس کریں گے کہ امام کی طرف سے عنایات و توجہ آپ کی زندگی میں آ رہی ہیں۔ یہ متعدد واقعات اس وقت میرے ذہن میں آ رہے ہیں جو لوگوں کے ہیں، اپنے تجربات کو انہوں نے مجھ سے شیئر کیا ہے، دامن وقت میں تنگی کی وجہ سے میں اس کو شیئر نہیں کروں۔ اللہم انی اجدد لہو فی صبیحت یومی ھذا، آج کے دن، اور مولا صرف آج ہی کے لیے نہیں، وما عشت من ایامی، جب تک میں زندہ رہوں گا، جب تک سانس میں سانس ہے، زبان چل رہی ہے، ہوش آواز میں ہوں، وما عشت من ایامی عہدن، عہد کرتا ہوں امام سے، عقدن، عقد باندھتا ہوں، گہرا رشتہ، عقد، عہد کیا ہے؟ دل کا رشتہ، عقد کیا ہے؟ مضبوط گرا، جیسے آپ عقد نکاح کہتے ہیں نا، ایک منگنی ہوتی ہے بعض اوقات، وہ منگنی اگر مثلا خدا نہ خواستہ کسی کی ٹوٹ جائے، امام ضامن کی رسم ہوتی ہے، وہ الگ بھی ہو جاتے ہیں، اس کے لیے کوئی الگ سے صیغہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہوتی، منگنی ہے یا مثال کے طور پہ امام ضامن، لیکن عقد کیا ہے؟ عقد شرعی کیا ہے؟ یہ گرہ مضبوط لگ گئی ہے، یہ اب الگ ہونے سے الگ نہیں ہوگی جب تک کہ مثلا خدا نہ کرے صیغہ طلاق نہ پڑھا جائے، خدا کرے کسی کی نوبت نہ آئے۔ عقد کسے کہتے ہیں؟ اس مضبوط گرہ کو جو آپ کے اور امام کے درمیان لگ گئی ہے۔ آپ کیسے گرہ لگانا چاہ رہے ہیں اپنے اور امام کے درمیان؟ آپ کہہ رہے ہیں مولا میں نماز کے ذریعے سے آپ کے اور اپنے درمیان گرہ لگانا چاہ رہا ہوں، مولا اس دعا عہد کے ذریعے سے عہدن و عقدن، عقد یعنی مضبوط گرا ہے میرا مولا آپ کے درمیان، و بیعتن، دیکھیں وہی بیعت کا لفظ آ گیا، اور مولا بیعت بھی کر رہا ہوں، صرف قلبی رشتہ نہیں ہے کہ دل میں بسا لوں بس امام زمانہ کی محبت ہے اور اس کے بعد جو چاہے کروں، نہیں، عہد بھی ہے پہلی فارم، سیکنڈ فارم کیا ہے؟ عقد ہے، گرا، و بیعت یعنی عملی طور پر امام کے سپرد اپنے آپ کو کر دینا، یہ ہے در حقیقت بیعت امام زمانہ، یہ ہے امام زمانہ زید، عقدن و یتن لہ فی عنقی لا احول عنہا ولا ازول ابدا، یہ وہ چیز ہے جس کو آخر میں قرآن کہہ رہا ہے، جس کو سرنامہ میں کلام قرار دیا، وہم بدلو تبدیلا، ذرہ برابر تبدیلی نہیں کی، لا احول عنہا ولا ازول ابدا، مالا ذرہ برابر بھی اس کو دنیا سے عوض نہیں کروں گا، دنیا سے تبدیل نہیں کروں گا، سختیاں بھی ہوں گی نا تو سختی جھیل لوں گا لیکن آپ کی محبت کو ہاتھ سے جانے نہیں دوں گا، یہ ہے۔ پھر دوسرا نقطہ جو امام نے دیا، اب اس میں بہت ساری گنجائش میں صرف نظر کر رہا ہوں اس لیے کہ مجھے بہت آگے جانا ہے، دوسری چیز جو مولا علی نے خطبے میں بیان کی کہ تمہاری گردن پر امام کا جو حق ہے، کیسے نصرت کرو گے، کیسے یاری کرو گے، کیسے امام کے مددگار بنو گے، کیسے دست و بازو بنو گے، اب امام علی کہہ رہے ہیں پہلی چیز بیعت، اچھی الوفا بالبیع، وفا یعنی پورا کرو، بیعت کو پورا کرو۔ دوسری چیز کیا ہے؟ والنصیحت فی المشهد والمغیب، امام ظاہر ہو یا امام پوشیدہ ہو، مشهد شهود سے ہے یعنی امام آنکھوں کے سامنے موجود ہو، والمغیب امام نظروں کے سامنے نہ ہو، نہا ہو، پردے غیب میں ہو، امام کے خیر خواہ رہو۔ خیر خواہ سے کیا مراد ہے؟ خیر خواہی کسے کہتے ہیں عزیزان گرامی؟ یعنی بھلائی جانے والا، یعنی کیا میں امام کی بھلائی کیسے چاہ سکتا ہوں؟ خیر خواہ، نصیحت، مثلا میں آپ کو نصیحت کرتا ہوں، یعنی آپ کی بھلائی چاہ رہا ہوں، آپ کا بھلا چاہ رہا ہوں، آپ کا اچھا چاہ رہا ہوں، یعنی میں آپ سے چاہ رہا ہوں کہ آپ جو ہے مثلا آزائے حسین میں آ جائیں، یہ بھلائی چاہنا ہے۔ میں امام کی بھلائی کیسے چاہ سکتا ہوں؟ امام کے لیے بھلائی چاہنا گویا ایسے ہی جیسے انسان اپنی بھلائی چاہتا ہے، اس لیے کہ امام پر اگر یقین ہے کہ امام جس راستے کی طرف بلا رہا ہے، دعوت دے رہا ہے، وہ حق راستہ ہے، وہ حق کا نمائندہ ہے، من جانب اللہ ہے، تو پھر آنکھ بند کر کے اس پہ چلنا چاہیے، آنکھ بند کر کے چلنا چاہیے، اصل ذرہ برابر بھی کیا ہے شک و تردید نہیں ہونی چاہیے۔ جس کے پاس علی جیسا امام ہو وہ کل کے لیے پریشان نہیں ہوتا، یہ مولا کا چاہنے والا آیا، صحابی بہت آتا تھا مولا کے پاس، بس میں بیٹھتا تھا، کہا مولا بڑے سخت حالات ہیں بتائیے۔ بعض اوقات امام پردے غیبی سے کچھ جلوے دکھاتے تھے اختیارات کے، تاکہ پتہ چلے کہ امام کیا ہے، اور پھر تمہارے ایمان کا پتہ چل جائے۔ مولا نے کہا کہ پتھر اٹھاؤ، پتھر اٹھایا، بعض لوگوں نے بیان کہ امام نے کہا کہو یا علی، بعض لوگوں نے کہا کہ امام نے اشارہ کیا، دونوں حوالے سے وہ پتھر سونے کا ہو گیا۔ مولا نے کہا جاؤ اس سونے کو بیچ کر اپنے لیے آذوقہ زندگی مہیا کرو، اشرف خوردنوش، اس نے اس سونے کے پتھر کو توڑا اور اس میں سے ایک چھوٹا سا ٹکڑا، معمولی سا ٹکڑا اٹھا لیا اور بقیہ کو چھوڑ کر جانے لگا۔ امام نے کہا ادھر آؤ، یہ سونا چھوڑ کے کیوں جا رہے ہو؟ کہا کہ مولا آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ کہا کہ یہ کل کے لیے کیا ہوگا؟ کہا کہ جس کے پاس آپ جیسا مولا ہو کل کی فکر وہ کرے جس کے پاس علی نہ ہو۔ وہ جس کے پاس علی ہے، جس کے پاس حسن ہو، حسین ہو، امام زمانہ ہو، جو کل کائنات کا مولا ہے، توجہ رکھیے گا، تو پھر پریشان نہ ہو، امام کی نگاہ ہم سب پر ہے، توجہ دیکھیے گا۔ آپ سب کا نام امام کو یاد ہے، آپ سب کا نام امام کو یاد ہے، ایک ایک کی کیا کیا پرابلم ہے وہ بھی امام کو پتا ہے، توجہ رکھیے گا۔ یہ جائے تعجب نہیں ہے، یہ جائے تعجب نہیں ہے کہ اتنے ہزاروں لاکھوں لوگ عزیزان گرامی، کیسے ممکن ہے کہ امام کو، امام کہہ رہے والا ناسی نہ ذکر رکھوں،
ہم تمہارے ذکر کو بھی فراموش نہیں کرتے، ولا مہملین المراعات، کو تمہاری حفاظت و نگہداشت میں ذرہ برابر کوتاہی نہیں ہو سکتی ہم سے، ذرہ برابر بھی امام ہم سے غافل نہیں ہے حضرت. یہ ہے امام، یہ ہے حجت خدا، یہ ہے ابر رحمت الہی. بلکہ درود بھیجے محمد و آل محمد کا. امام کے خیر خواہ رہے ہیں، یعنی جو امام کہہ رہا ہے خیر خواہ، یعنی امام کو تکلیف نہ دیں، امام کو، امام کے دل کو نہ ستائیں، امام نے جو کہا اسے اپنی زندگی میں لے کر آئیں. آپ یقین کیجئے، آپ یقین کیجئے، مجھے ایک ٹیپ ریکارڈی کی حیثیت سے قبول کر لیجئے، جو ادھر سے ادھر سے باتیں سنتا ہے آپ کو سنا دیتا ہے ریکارڈ کر کے. لیکن اگر آپ جتنی توجہ، اور یہ لوگوں نے کیا ہے اس لیے عرض کر رہا ہوں، جتنی توجہ آپ امام کو اپنی زندگی میں دیں گے اتنی ہی زیادہ عنایت آپ پر امام زمانہ کی ہوگی، اور جتنا جتنا آپ امام سے قریب ہوتے چلے جائیں گے وہی آپ کا ایمان مستحکم ہوتا چلا جائے گا، آپ نصرت امام کے لیے تیار ہوتے چلے جائیں گے. یعنی ہر شخص کو سوچنا چاہیے کہ میں ایک مجلس میں گیا، وہاں بیٹھا ہوا تھا، مجلس کے بعد ایک نوجوان آیا، بالکل فیشنیبل، اچھا کہیں سے دور دور سے دین کا نام جو ہے اس کی حلیے میں نظر نہیں آ رہا تھا. اب آپ تصور کر سکتے ہیں، حلیوں میں مت جایا کریں، توجہ یاد رکھیے گا، بعض اوقات نوجوان کے حلیے ہوتے ہیں ایسے، لیکن حلیوں میں مت جایا کریں، لباس میں مت جائیں، ہیئر اسٹائل میں مت جائیں. یہ اور بات ہے کہ ہمارے نوجوانوں کو ایسی وضاحت اختیار کرنی چاہیے کہ لوگ انگلی نہ اٹھائیں. اصل میرے وہم و گمان میں بھی تھا کہ آگے یہ سوال کرے گا، توجہ رکھیے گا. اس نے کہا مولانا صاحب آپ سے ایک سوال ہے. میں نے کہا جی بیٹا بتائیے، بتائیے میں اپنے آپ کو امام کے لیے کیسے تیار کروں. اصل میں ایک دفعہ اس کا منہ دیکھ کے ہکا بکا رہ گیا، یعنی مجھے یقین نہیں تھا کہ واقعی یہ بچہ یہ سوال بھی کر سکتا ہے. تو میں نے کہا کہ تم سوچو کہ تم کیا کر سکتے ہو، تم میں کیا صلاحیت ہے، تم میں کیا قابلیت ہے. اس نے پھر مثلا اپنی روداس سنانے کی وجہ ایسا تھا ایسا تھا ایسا تھا. تو میں نے کہا اگر چاہتے ہو کہ امام سے دوستی کرو، تو ایک سر جھکا لیا، اس نے آنکھوں میں آنسو آ گئے اس کے. اس نے کہا کیا امام مجھ سے بھی دوستی کر سکتے ہیں؟ یقین کیجئے اس کی آنکھوں میں آنسو. اس نے مجھ سے کہا مولانا صاحب یہ بتائیے کہ امام بھی مجھ سے دوستی کر سکتے ہیں؟ مجھ گناہگار سے جو سر سے پیر تک گناہوں میں ڈوبا ہوا ہوں، روزانہ دسیوں گناہ کرتا ہوں، 10 جھوٹ بولتا ہوں، 10 نگاہ حرام ڈالتا ہوں، 10 گندی گالیاں دیتا ہوں میں، امام بھی مجھ سے محبت کر سکتے ہیں؟ میں نے کہا اور کیا، یہ جو تم آج ہو، زندہ ہو، یہ امام ہی کی وجہ سے تو ہے. پھر جب میں نے اسے بتانا شروع کیا اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے شروع ہوئے. تو میں نے کہا کہ یقیناً تمہارا امام تم سے محبت کرتا ہے، تم یہ کام کرو کہ امام کو اپنی محبت کا یقین دلا دو. اس کا ظاہری علامت یہ ہے مثلا جو حرام کام ہے ان کو چھوڑنا شروع کر دو، خود بخود تم دیکھو گے کہ تمہاری زندگی برکت آ رہی ہے. گویا اس نے اس کو اپنی عقل میں اتار لیا. کچھ عرصے بعد اس کا فون آیا اور اس نے مجھ سے کہا کہ آغا صاحب، جو آپ نے طریقہ بتایا تھا نماز کا اور دوسری چیزوں کا کہ حرام کاموں کو چھوڑا جائے نماز پڑھی جائے، گویا ایسا لگتا ہے کہ جیسے کوئی شخص ہے جو مسلسل مجھ پہ نگاہ رکھے ہوئے ہے. توجہ رکھیے گا عزیز نگرامی، آپ جتنی اہمیت دیں گے خلوص کے ساتھ اپنے امام زمانہ کو، خلوص کے ساتھ امام زمانہ کو پکاریں گے، امام کی مدد آئے گی. الوفاء بالبعد، دوسری کے والنصیحة فی المشهد والمغیب، امام کے خیر خواہ رہو. امام زمانے سے پردے غیب میں ہیں، ہمارے سامنے نہیں، ہم کیسے خیر خواہ رہے ہیں؟ امام کے سامنے خیر خواہی یہی ہے امام کے فرمودات عمل کریں. میری مائیں بہنیں پردہ کریں، اپنی نوجوان بچیوں کو پردہ کرائیں، ان کے لباس تنگ و چست نہ ہوں، باریک نہ ہوں، کہیں ایسا نہ کوئی بچی ایسے حلیے میں آئے جس کے بال کھلے ہوں، جس کے اعضا ظاہر ہوں، جس کا لباس تنگ و چست ہو، یا نوجوان خدا نہ خواستہ کسی اور حلیے میں آئے زندہ نگرہ میں، یا ہمارے گھر کا ماحول ایسا ہو کہ میاں بیوی آپس میں نزا کرتے ہوئے اور اختلاف کرتے ہوئے نظر آ رہے ہوں، یا اولاد ماں باپ کی نہ سنیں، یہ ماں باپ اولاد کے حقوق کو پورا نہ کریں. امام کا مطلب یہ ہے، امام کو کیسے راضی کریں؟ جو حقوق ہیں، جو واجبات ہیں، انہیں ادا کرتے رہیں. درود بھیجے محمد و آل محمد پاک. انشاءاللہ باقی دو نکات ہیں وہ کل آپ کے سماعت کی نظر کروں گا. عزیزان گرامی، امام حسین کی کربلا کا مقصد یہی تھا کہ پیغام کو پہنچایا جائے. اس پیغام کو پہنچانے کے لیے انسانی جذبات کی ضرورت تھی، انسانی احساسات کو جوڑنے کی ضرورت تھی. امام حسین نے بچوں کو ساتھ لیا، خواتین کو ساتھ لیا، جوانوں کو ساتھ لیا، تاکہ ہمارا میسج جو ہے وہ لوگوں تک پہنچ جائے. اور جہاں جہاں یہ پیغام حسینی گیا، آج بھی دنیا در حقیقت گریہ کرتی ہے، روتی ہے کہ کیسا ظلم کیا گیا ہے حسین ابن علی پر. لیکن یہ کربلا والے کیسے ہیں؟ ان کی قدموں میں لغزش نہیں آ رہی، بالکل نہیں گھبرا رہے، بلکہ جتنا جتنا ظلم بڑھتا جاتا تھا، امام حسین کی روحانی خوشی میں اضافہ ہوتا چلا جاتا تھا. آج 7 محرم ہو گئی، یہ 10 دن بہت قیمتی ہیں، بہت روحانی ہیں. یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجع الی ربک راضیۃ مرضیۃ. اے نفس مطمئنہ، یعنی امام حسین، لوٹاؤ اپنے پروردگار کی طرف. راضیۃ مرضیۃ، تم اس سے راضی ہو، وہ تم سے راضی ہے. فادخلی فی عبادی وادخل جنتی. حسین اپنے کنبے کو لے کے آ گئے. بنا بر قول مشہور، یہی 7 محرم تھی کہ جس کو پانی بند کر دیا سادات پر. خیام تو پہلے ہی ہٹا دیے گئے تھے، ستم بالائے ستم یہ ہے کہ پانی بھی بند کر دیا گیا. اب آہستہ آہستہ جیسے جیسے دن گزریں گے، بچوں کی پیاس کی شدت بڑھتی رہے گی. العطش العطش کی آوازیں آج بھی کانوں میں آ رہی ہیں عزیزان گرامی. اور امام حسین علیہ السلام جب کربلا پہنچے اور اپنی حجت تمام کی، ہر شہید کا اپنا کردار تھا جس کا امام نے بتایا ہے، اور خصوصاً شب عاشور جب مولا نے چراغ کھل کروا دیا، عباس چراغ کھل کر دو، تمہیں جس کو جانا ہے اٹھ کے چلا جائے، چراغ روشن ہوا، کوئی اٹھ کے نہیں گیا. پھر امام نے آنے والے دن کے متعلق لوگوں کو بتانا شروع کیا کہ کل کیا ہونے والا ہے. اور اس کے بعد یہ گفتگو ہو رہی تھی کہ اچانک سے قاسم، جن کا سن 13 سال کا لکھا گیا ہے، وہ اپنے گھٹنوں پہ کھڑے ہوئے اور کہا کہ چچا، کیا میرا نام بھی شہداء میں ہے؟ جب امام کی نگاہ پڑی، امام متوجہ، قاسم بھی، کہا قاسم تم بھی ہو، شاباش بیٹا ادھر آؤ. قاسم بلایا، زانوں پہ بٹھایا، پیار کیا، اور کہا کہ قاسم یہ بتاؤ کہ موت تمہارے نزدیک کیسی ہے؟ علماء نے بیان کیا حضرت قاسم کا جو جواب ہے اس میں بچپنا بھی ہے، اس میں معرفت بھی. 13 سال کا بچہ جو سن بلوغ کو نہیں پہنچا، جو سن بلوغ کو نہیں پہنچا. امام حسین نے کہا بیٹا بتاؤ موت کیسی؟ کہا احلا من العسل، شہد سے زیادہ میٹھی ہے. حضرت قاسم نے جو شہد کا لفظ استعمال کیا ہے، یہ بچوں کی فطرت کے مطابق ہے، بچوں کو شیرینی اور مٹھاس سے بڑی رغبت ہوتی ہے. تو شہد کا لفظ استعمال کرنے اس بات کی علامت ہے کہ قاسم کی لب و لہجے میں بچپنا ہے. لیکن جب کہا احلا من العسل، شہد سے زیادہ میٹھی ہے، تو یہ قاسم کی وہ معرفت ہے جو قاسم نے حسن ابن علی سے پائی ہے. اور یہی وجہ ہے کہ مسلسل مسلسل جناب ام فروہ روز عاشور حضرت قاسم کو بلا کے پوچھتی ہیں اور سوال کرتی ہیں کہ بیٹا بتاؤ ابھی تک زندہ ہو؟ فرزند زہرہ پہ اپنی جان کو نثار نہیں کیا، کہا کہ اماں کیا کروں، جب بھی جاتا ہوں چچا کہتے ہیں تمہیں دیکھتا ہوں میرا بھائی یاد آ جاتا ہے، مجھے مدینہ یاد آ جاتا ہے. عزیزان گرامی، آپ کو یاد ہوگا نا کہ اگر آپ کا کوئی بھائی خدا نخواستہ دنیا سے چلا جائے، اس کا بیٹا آ جائے، تو اچانک سے ایسا لگتا ہے جیسے وہ بھائی آ گیا. امام حسن جب یہ قاسم کو دیکھتے فوراً آنکھوں میں امام حسن آ جاتے، اور جتنی مرتبہ بھی حضرت قاسم آئے امام حسن نے کہا نہیں تو میرے بھائی کی نشانی ہے، تجھے اجازت نہیں دے سکتا. ایک دفعہ روتے ہوئے امام کی والدہ کی خدمت پہنچے، جناب ام فروہ نے کہا کہ قاسم تمہیں یاد ہے نا مدینے میں جب تمہارا بابا جا رہا تھا تو اس نے ایک تحریر لکھ کے دی تھی اور یہ کہا تھا قاسم ہم نہ ہوں گے تمہارے چچا پہ ایک بڑا کڑا وقت آئے گا، تو اس وقت جا کے یہ تحریر اپنے چچا کو دے دینا. اللہ اکبر. بس عزادارو حضرت قاسم دوڑے دوڑے چچا کی خدمت میں گئے اور جا کر وہ رخا وہ خط امام کے ہتھیلی پر رکھ دیا. امام نے تحریر پڑھی، آنکھوں سے لگایا، آنسو بہنے لگے، مدینہ یاد آ گیا حسین کو. اللہ اکبر. کہ جب بھائی عالم غربت میں مارا جا رہا تھا سامنے تشت رکھا تھا، ایک دفعہ حسن کو الٹی ہوئی، اللہ اکبر، کلیجے کے ٹکڑے کٹ کٹ کر تشت میں گرنے لگے. امام حسین نے یہ منظر دیکھا تو ایک دفعہ امام حسین نے گریا، کیا بھائی امت جفاکار نے تجھ پہ ظلم کیا ہے. ایک دفعہ امام حسن نے کہا نہیں اے حسین مجھ پہ گریا مت کرو، میں تم پہ گریا کرتا ہوں اس لیے کہ میں کربلا دیکھ رہا ہوں. ارے کربلا جیسا دن کوئی نہیں ہو سکتا. اللہ اکبر. ہاں مدینے میں کیا ہوا تھا، بھائی کا جنازہ اٹھا تھا، بہنوں نے خدا حافظ کہا کہ نانا کے پہلو میں دفن ہوگا، مگر جنازہ گیا تو صحیح تھا مگر جب واپس آیا تو امت نے تیروں سے نوازش کی تھی. اللہ اکبر. حسن حسن کا مدینہ یاد آیا، امام نے ایک دفعہ گریا کیا، کچھ نہیں کہا، کہا کہ بھائی عباس جاؤ جاؤ قاسم کو تیار کرو. حضرت عباس کے مصائب میں سے ایک مصائب یہ ہے کہ بچوں کو تیار کرتے تھے، جب قاسم آئے نا تو قاسم اتنے چھوٹے تھے کہ سر پہ کوئی خود نہیں آ رہا تھا، کوئی ذرا نہیں آ رہی تھی. عزیزان کے لیے کیا ہوا کہ حضرت قاسم کے لیے مختلف خود لائے گئے، لباس رزم لایا گیا، جب کوئی نہیں آیا حالت گریا گنا. قاسم کا ہاتھ چھاما امام کے خیمے میں آئے حضرت عباس، ہاتھ جوڑ کے کہ مولا قاسم اتنا چھوٹے ہیں کہ کوئی لباس رزم پورا نہیں اترتا. بس ایک دفعہ امام حسین کھڑے ہوئے، قاسم کے امامے کو دو حصوں میں تقسیم کیا، ایک حصے سے کفن بنایا قاسم کے گلے میں ڈالا، ایک حصے سے امامہ باندھا. روایت کہتی ہے چچا بھتیجے مل کے اتنا روئے کہ دونوں کشکا کے گر پڑے. اجرکم اللہ. ارے ام فروہ کو آج پرسا دینا ہے، اپنی آوازوں کو رہا کرو. ہاں عزاداروں جن کے گھر میں چھوٹے بچے ہیں نا 13 سال کے، وہ سمجھ سکتے ہیں کیا سن و سال ہوتا ہے، 13 سال کا بچہ کتنا بڑا ہوتا ہے. بس عزاداروں وہ معصومیت، کہا کہ جاؤ پھوپھیوں کو ماں کو الوداع کرو. ایک دفعہ قاسم چھوٹے چھوٹے قدم برتے ہوئے ماں کی خیم پہنچے، ماں نے دیکھا 14ویں کا چاند چمک رہا تھا، لباس پہنا ہوا ہے، لباس کے اوپر کفن پہنا ہوا ہے. ارے حسین نے ام فروہ کو آمادہ کر دیا، ام فروہ دیکھو کفن اس لیے پہنایا ہے کہ اپنے آپ کو تیار کر لینا، اور دوسرا سبب یہ ہے کہ اس کے شہادت کے بعد قاسم کا لاش اس قابل نہیں ہوگا کہ اسے کفن پہنا سکوں. اجرکم اللہ، اجرکم. خدا تمہاری آنکھوں کو سوائے غم حسین کے علاوہ کسی اور غم میں گریا نہ کرے. ماں سے رخصت ہوئے، چچا سے رخصت ہوئے، گھوڑے پہ سوار کرایا عباس علمدار نے، ارے پیر بھی رکاب میں نہیں پہنچ رہا تھا. ایک دفعہ تلوار نکال کر رجس پڑھنا شروع کیا، میں حسن ابن علی کا بیٹا ہوں، حیدر کرار کا پوتا ہوں. دشمن کا راوی کہتا ہے ایسا لگتا تھا جیسے زمین پر چاند کا کوئی ٹکڑا آ گیا ہو. اللہ اکبر. بس یہ کہہ کے قاسم نے تلوار نکالی اور جہاد شروع کیا، مگر کتنا لڑتا، 3 دن کا بھوکا پیاسا. جب تلوار چھٹ کے گری چاروں طرف سے حملہ شروع ہوا. بس ایک دفعہ قاسم گرے، چچا کو آواز دی، چچا میری مدد کرنا. اللہ اکبر. گویا حسین عقاب شکار کی مانند دوڑے
سے کہ ادھر قاسم آواز دیں ادھر حملہ کریں. ایک طرف سے مولا حسین نے حملہ کیا, ایک طرف سے حضرت عباس نے حملہ کیا, اب جو دشمن نے دیکھا دونوں طرف سے حملہ ہوا ہے. عزاداروں دائیں طرف کے گھوڑے بائیں طرف, بائیں طرف کے گھوڑے دائیں طرف. ارے بچہ پکار در رہ گیا, چچا میری مدد کرو. یہ واحد شہید ہے جس نے کئی مرتبہ پکارا, وجہ یہی تھی. ارے جب ڈنے سے جسم پر گھوڑے دوڑتے تھے چچا کو بلاتا تھا. اجرکم اللہ, بس عددداروں کو بار تھا, حسین کو نظر نہیں آتا. ایک دفعہ غبار چھٹا, دیکھا بچے ایڑیاں رگڑ رہا ہے, سرحانے بیٹھ گئے حسین. اے بیٹا قاسم, تو چچا کو پکارے, چچا کے لیے شاک ہے, تیری مدد کو نہ آئے. اور جب مدد کو آئے تیری کوئی مدد نہ کر سکے. بس عددداروں قاسم کا لاشا نہ جانے کیسے اٹھایا, ایک دفعہ خیام میں لے کے پہنچے, ام فروہ نے ماتم کیا. ارے جو کفن پہنا ہے تو وہ بھی تار تار ہو گیا. میں ہاتھ جوڑ کے, ام فروہ بہت خوش نصیب ہو, ارے بیٹے کا پامال شدہ لاشا دیکھ لیا, مگر ہائے فاطمہ زہرا, ہائے شہزاد یہ کون ہے؟ ایک لاشا تھا جو شہادت کے بعد با مالک.